सफ़ा नंबर 271, नंबर 3 सूरा 3 अल इमरान 100, नंबर 4 अकदा कौमियत मुस्लिम कशूद इज़ वतन अकाए मा हिजरत नमूद रमूज बेखुदी। करशी साहब आ गए, नब्ज़ देखी और तबीयत का पूछा। अली बख्श ने चाय का एहतमाम किया और थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू रुक गई। अब हम लोग आपस ही में बातें कर रहे थे, मतलब ये था हज़रत अल्लामा गुफ्तगू ना फरमाएं। मौलाना हुसैन अहमद की मुफाकत और मुखालफत में जो बयान निकल रहे हैं या इनकी तरफदारों ने हज़रत अल्लामा के कत्ते को सामने रखते हुए जवाबन जिस तरह तबा आजमाई की इसका जिक्र होता रहा, इस पर हज़रत अल्लामा ने फरमाया क्यों ना ये मुखालफत व मुहाफक बयानात जमा कर लिए जाएँ ताकि बयान किसी पहलू से तशन्ना ना रहे। चौधरी साहब ने कहा ये बयानात बआसानी हासिल किए जा सकते हैं और कर लिए जाएंगे। कुछ वक्त और गुजरा, हमारी कोशिश थी हज़रत अल्लामा के जहन पर बार ना पड़े, बयान का लिखना भी सरदस्त मुलतवी रहे। इन्हीं आराम की ज़रूरत है दिल हल्का रखने की, वरना डर था कि कहीं आवारज़ की शिद्दत में इजाफा ना हो जाए। अली बख्श खाना ले आया, हज़रत अल्लामा ने खाना खाया, हुक्के के दो एक कश लिए और फिर तकियों के सहारे लेट गए। अली बख्श पांव दाबने लगा, करशी साहब ज़रा आगे बढ़ गए और हसबे ममूल हज़रत अल्लामा के हाथ सहलाने लगे ताकि इन्हीं नींद आ जाए, लेकिन हज़रत अल्लामा का जहन बदस्तूर बयान में था। चंद मिनट आराम फरमाने के बाद उठकर बैठ गए और चौधरी साहब से अखबारात के तबसरे और बयानात हासिल करने की ताकीद की। अरशाद हुआ ये तहरीरें सामने हों तो और भी अच्छा है, हर बात का जवाब हो जाएगा। सफ़ा नंबर 272, लेकिन अब सवाल ये था कि बयान कैसे लिखा जाए। हज़रत अल्लामा ख़ुद तो लिखने पढ़ने से माजूर थे, अलावा आवारज़ के बिनाई में फ़र्क आ गया था, मोतिया बंद उतर रहा था। ये भी नामुमकिन था कि हज़रत अल्लामा बयान लिखवाते जाएं और हम में से कोई इसे कलम बंद कर ले। दमकुशी, एतबास, सूत, जोफ और नकात कैसे कैसे अवारस थे, इस हालत में बयान लिखवाना कोई आसान काम नहीं था। आखिर तय पाया कि हज़रत अल्लामा दो एक नशिस्तों में सारा मजमून चौधरी साहब को समझा दें। चौधरी साहब ने इसे कलम बंद करके ले आए और हम सब जमा हो जाएं, हज़रत अल्लामा मजमून सुने और हम भी सुनते जाएं, जहां कहीं ज़रूरी हो मुनासब तरमीम हो जाए। अलबत्ता इस अमर का बिलखसूस अल्तज़ाम रहे कि हज़रत अल्लामा जिन अल्फाज में इजहार मतलब फरमा रहे हैं हत्तुल वसा इन्हीं का इस्तेमाल किया जाए ताका बयान अपनी आखिरी शक्ल में मरतब हो जाए। ये तय हुआ तो करशी साहब ने फिर हज़रत अल्लामा के हाथ सहलाना शुरू कर दिए। मीम शीम हज़रत अल्लामा के करीब हो गए, करीब हो बैठे। अली बख्श और रहमा पैंती की तरफ हज़रत अल्लामा ने दवाई खाई और चौधरी साहब और राजा साहब ने इधर उधर की बातें छेड़ दी। कहने लगे लोग तो आपके अशार का लुत्फ ले रहे हैं और गो मुखालफीन चाहते तो बहुत हैं, कोई बात बन जाए लेकिन बनती नहीं। हज़रत अल्लामा कभी कभी कोई बात कर लेते, कभी आंखें बंद कर लेते। जब इन्हीं नींद आने लगी तो हमने इजाज़त ली, वक़्त बहुत काफ़ी गुजर चुका था। अरशाद व ख़िताब चौधरी से था, बयान की तरतीब ज़रूरी है, सुबह जल्दी आ जाइएगा, मुझसे फरमाया तुम भी। सफ़ा नंबर 273, यक शंबा 20 फरवरी, हसबे अरशाद अलील सुबह हाज़र हो गया। चौधरी साहब तशरीफ़ फरमाते और जब तक दफ्तर का वक़्त नहीं हो गया बराबर बैठे हज़रत अल्लामा की हदायात कलम बंद करते रहे। मालूम हुआ करशी साहब नब्ज़ देख गए हैं, हज़रत अल्लामा को इत्मीनान है। चौधरी साहब गए तो हज़रत अल्लामा ने फरमाया ख़बरें क्या हैं। मैंने अर्ज़ किया कोई ख़ास ख़बर नहीं, फिर ये कि रात कैसी तबीयत कैसी रही। अरशाद हुआ आवारज़ की तो वही कैफियत है जो थी, कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं, लेकिन रात नींद ज़रा कम आई, सुबह तबीयत मखमल थी, मगर दवाया खाई है और नाश्ता किया है तो अजमलाल जाता रहा। हज़रत अल्लामा लेट गए, मुझे तशवीश थी हज़रत अल्लामा के आवारस बढ़ तो नहीं रहे, ज़ोफ़ व नकाहत क्यों है, नींद क्यों नहीं आती, नींद क्यों नहीं आती, नींद कैसे आ सकती है। मीम शीम कहते हैं हज़रत अल्लामा सोते सोते अक्सर उठ बैठते हैं, कहते हैं मुसलमानों को क्या हो गया, जो लोग दीन के राजदार थे वही दीन से बेखबर हैं। وہ بھی کہنے لگے ہیں قومیں اوتان سے بنتی ہیں۔ ادھر حضرت علامہ کے اضطراب اور امت کے لیے دل سوزی کی یہ کیفیت کہ سوتے جاگتے بس یہی ایک خیال ہے کہ اس مرحلے پر جب مسلمانوں کی موت و حیات کا سوال درپیش ہے، جب مسلمان غیر منظم اور غیر متحد ہیں، جب کفر و الحاد کا سیلاب تیزی سے بڑھ رہا ہے، مخالف قوتیں ان کے خلاف صف آرا ہیں اور خود دین سے بے بہرا، اگر کہیں علماء نے بھی سیاست کی وہ تعبیر قبول کر لی جس کی بنا پر مادیت پر ہے اور جس سے ان کے سیاسی اور انجام کار جداگانہ قومی وجود کی نفی ہو جائے گی، تو کیا ہوگا؟ ادھر ان کے عوارض میں تخفیف کی بجائے شدت پیدا ہو رہی ہے۔ زوف اور صفحہ نمبر 274۔ ازمہ لال بڑھ رہا ہے، اس حالت میں کبھی مضمون کی فکر ہے، کبھی اس سلسلے میں ارشادات و ہدایات مضمون لکھا گیا تو اس کی ترتیب، ترمیم و صلاح اور بالآخر تصویر و تبزید بھی ہو گئی۔ یہ سب مراحل کیسے طے ہو گئے؟ میں نے دیکھا حضرت علامہ کی طبیعت پر ابھی تک اس گفتگو کا بہار ہے جو میرے آنے سے پہلے چودھری صاحب سے ہو رہی تھی۔ میں دیر تک بیٹھا رہا، اس دوران میں حضرت علامہ کبھی سو جاتے، کبھی کوئی بات کر لیتے۔ دوپہر ہو گئی تو میں یہی خیالات لیے پریشان گھر واپس آ گیا۔ شام کو پھر دیر تک نشست رہی، کرشی صاحب، چودھری صاحب، راجہ صاحب حسب معمول حاضر خدمت تھے اور کوشش یہ کہ حضرت علامہ حت الوسا گفتگو نہ فرمائیں، آرام کریں اور ہم بھی کوئی ایسی ہی بات کہیں جس سے ان کا دل آسودہ ہو۔ علی بخش اور رحمہ حضرت علامہ کی پائنتی کی طرف بیٹھے ان کے پاؤں داب رہے تھے، میم شیم سرحانے کی طرف ان کے شانوں کو۔ آفرین ہے علی بخش پر، ابھی حضرت علامہ کے تکیے ٹھیک کر رہا ہے، ابھی ان کے پاؤں اور پنڈلیاں داب رہا ہے، کبھی کپڑا اڑا رہا ہے، کبھی چلم بدل رہا ہے، کبھی فکر ہے کہ وقت پر دعا دے دی جائے، باتیں بھی کرتا جاتا ہے، دعائیں بھی دے رہا ہے، پورے گھر بار کا خیال ہے۔ علی بخش ہے کہ تھکتا ہی نہیں، آفرین ہے علی بخش پر۔ صفحہ نمبر 275۔ دوشمبا 11 فروری۔ ابھی سپہر نہیں ہوئی تھی کہ حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اول علی بخش سے خیریت مزاج دریافت کی معلوم ہوا، طبیعت نسبتاً اچھی ہے۔ چودھری صاحب صبح سویرے ہی آ گئے تھے، میں سمجھ گیا بیان ہی کی گفتگو ہوگی۔ کمرے میں داخل ہوا، سلام عرض کیا اور مزاج پوچھا۔ حضرت علامہ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فرمایا تم آ گئے، اچھا کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اسلامی ریاست میں جب ازرو مساق مدینہ مسلمان اپنی جگہ پر ایک امت تھے اور غیر مسلمان یہود اپنی جگہ پر ایک امت، گو شہریوں کی حیثیت سے حقوق اور فرائض میں سب ایک دوسرے کے شریک، تو مولانا حسین احمد کا بھی فرض تھا کہ اسی اصول کو پیش نظر رکھتے، بنائے گفتگو ہوتی تو یہی اصول، نہ کہ وطن اور قوم کا مغربی تصور۔ ارشاد ہوا، لیکن مولانا ہیں کہ اب قوم اور ملت کا امتیاز قائم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ارشاد کا تعلق قوم سے تھا، ملت سے نہیں ہے، معلوم نہیں وہ یہ امتیاز کیوں پیدا کر رہے ہیں، اس سے ان کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا اسلام سے پہلے قوموں کی تشکیل جس اصول پر ہو رہی تھی، اسلام نے اسے تسلیم نہیں کیا، اور آج بھی وہ اصول جسے بنائے قومیت ٹھہرایا جاتا ہے ہمارے لیے قابل تسلیم نہیں۔ ہماری بحث کا تعلق بھی اسی اصول قومیت سے ہے، ہمیں تو قومیت کے اس جدید تصور سے اختلاف ہے جو مغرب کی سیاسی فکر کی پیداوار ہے اور جس کا آغاز لوتھر کی تحریک سے ہوا۔ نمبر ایک، نسلی وطنی قبائلی احساس پر، نمبر دو، وطنی قومیت کا۔ صفحہ نمبر 276۔ دیکھیے خطبہ آلہ آباد۔ ارشاد ہوا، یہ تصور سر تا سر کفر ہے، مگر افسوس ہے مولانا ہر روز ایک نئی بحث چھیڑ دیتے ہیں، اب وہ لغت کا سہارا لے رہے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ قوم اور ملت میں فرق کریں، حالانکہ یہ مسئلہ لغت کا نہیں، قرآن پاک کی تعلیمات کا ہے۔ نمبر ایک، کیونکہ اس کی بنا مادیت پر ہے۔ حضرت علامہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، پھر فرمایا قرآن پاک نے لفظ قوم کن معنوں میں استعمال کیا ہے، تم اس سوال کے جواب میں کیا کہو گے؟ میں نے عرض کیا یہی کہ مولانا نے عربی لغت کی روح سے قوم کے جو معنی متعین کیے ہیں اور فرمایا ہے کہ قوم عبارت ہے افراد کی کسی جماعت سے، حتیٰ کہ اگر ان کی تعداد دو ہے اور دونوں مرد ہیں جب بھی انہیں قوم ہی کہا جائے گا، اس سے ان کا نقطہ نظر واضح نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی روح سے تو اس لفظ کا جو مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے یہ کہ قوم عبارت ہے افراد کے اس گروہ سے جن میں کوئی بات مشترک ہو، خواہ مستقل خواہ ہنگامی طور پر، خواہ یہ اشتراک قولا ہو خواہ فعلی۔ مثلا اہل علم ایک قوم ہے، اہل عقل ایک قوم اور اہل کفر بھی ایک قوم، گو اہل کفر میں ایک نہیں کئی مختلف العقیدہ لوگ شامل ہوں گے، لیکن بمقابلہ اہل ایمان ان سب کو ایک ہی قوم تصور کیا جائے گا۔ لہذا ضروری نہیں کہ سیاسی اعتبار سے بھی اہل علم یا اہل عقل یا اہل کفر ایک ہی قوم ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جب ارشاد ہوتا ہے قوم یا لمون یا قوم یا لکون، تو اس سے جو مطلب نکلتا ہے یہ کہ قوم کے وہ ایک وہ معنی بھی ہیں جو قرآن مجید نے لغت سے ہٹ کر اختیار کیے ہیں۔ اس اعتبار سے قوم کوئی مخصوص اصطلاح نہیں، البتہ اگر اصطلاحاً قوم عبارت ہے کسی سیاسی اجتماع سے تو قرآن مجید نے اس قسم کی گروہ بندی کو امت سے تعبیر کیا ہے۔ لہذا قوم اور ملت کا امتیاز پیدا کرنا غلط ہے، یوں بھی ملت کا اشارہ اس اصول زندگی کی طرف ہے جسے قبول کرتے ہوئے لوگ ایک امت یا یوں کہیے کہ سیاسی اصطلاح میں قوم بنتے ہیں۔ صفحہ نمبر 277۔ ارشاد ہوا تو پھر مولانا کو چاہیے لغت کا سہارا نہ ڈھونڈے، انہیں چاہیے اس امر پر نظر رکھیں کہ قرآن پاک نے اگر کسی لفظ کو اصطلاحاً استعمال کیا ہے تو کن معنوں میں، یہ نہیں کہ خود اپنی طرف سے اس کا معنی و مفہوم متعین کرنے کی کوشش کریں۔ مولانا اور اس کے حامیوں کا یہ خیال بہصورت غلط ہے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، وطن بھی قومیت کی کوئی مستقل اساس نہیں ہے۔ نمبر ایک، اس لیے کہ جدید اصول سیاست کی روح سے ایک ہی وطن میں متعدد ریاستیں قائم ہو سکتی ہیں۔ قاہرہ سے ایک خط آیا رکھا تھا، ارشاد ہوا اسے پڑھو۔ میں نے خط اٹھایا تو دیکھا کہ لکھنے والے کوئی صاحب ہیں، ابو النصر احمد بھوپالی۔ مضمون یہ تھا کہ میں نے آپ کی شاعری اور فلسفہ کے موضوع پر عربی میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کی طباعت کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہوگی۔ حضرت علامہ نے فرمایا ہم تو کسی طرح کی مالی امداد نہیں کر سکتے، انہی چاہیے تھا کہ سرکار بھوپال سے رجوع کرتے۔ ابو نصر نے اپنے خط کے ساتھ المقتطف کا ایک پرچہ بھی بھیجا تھا جس میں حضرت علامہ کی شاعری پر ان کا ایک مختصر سا مضمون درج تھا۔ حضرت علامہ کے ارشاد پر میں نے اس کے بعض حصے پڑھ کر سنائے، لیکن ان میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ البتہ قابل ذکر بات جو انہوں نے اپنے مراسلے میں لکھی تھی یہ کہ المراغی انگریزوں کے آدمی ہیں اور انگریزوں ہی کے اشارے سے قاہرہ اور بالخصوص الازہر میں اس تحریک کی ابتدا کر رہے ہیں کہ شاہ فاروق کی خلافت کا اعلان کر دیا جائے۔ حضرت علامہ نے یہ سنا تو خفیف سا تبسم فرمایا۔ صفحہ 278۔ نمبر 2، شیخ مصطفیٰ المراغی مرحوم اس زمانے میں شیخ الازہر شام کے قریب مکیش آ گئے۔ انہوں نے کچھ تو مولانا حسین احمد اور کچھ مصر اور عالم اسلام کی باتیں چھیڑ دیں۔ موضوع یہی تھا شاہ فاروق کی خلافت اور عالم اسلام کا سیاسی افتراق۔ حضرت علامہ نے فرمایا ہم نے تو یہی سنا ہے کہ شاہ فاروق خلافت کا بار گراں اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ نمبر 3، آقائی مرتضی احمد خان مکیش درانی مرحوم بڑے مخلص سرگرم اور بے رایا کارکن اور صحافی، طریق خلافت اور آزادی کے پرجوش مجاہد، تحریک ترک موالات میں کالج چھوڑا، پھر بسلسلہ ہجرت کابل چلے گئے۔ واپس آئے تو صحافت کی زندگی اختیار کر لی، انقلاب، زمیندار اور کئی دوسرے اخباروں میں کام کیا، جن میں روزنامہ احسان بالخصوص قابل ذکر ہے۔ انصاف کے نام سے ایک روزنامہ بھی نکالتے تھے۔ 1928 میں ایک فارسی ہفت روزہ افغانستان جاری کیا۔ امان اللہ خان مرحوم کے پرزور حامی تھے، نادر شاہ شہید کے شدید مخالف۔ چنانچہ اس مخالفت کی پاداش میں انگریزی حکومت نے انہیں قید کی سزا بھی دی۔ 1936 میں جب حضرت علامہ نے قائد اعظم کی حمایت میں 5 ارکان پر مشتمل پنجاب مسلم لیگ کی ایک جماعت قائم کی تو اس کے ایک رکن مکیش محروم بھی تھے۔ مکیش صاحب کی کچھ تصانیف اور رسائل بھی ہیں۔ تقسیم سے قبل احسان سے علیحدگی اختیار کر لی اور روزنامہ شہباز جاری کیا۔ وجہ یہ تھی کہ روزنامہ احسان انہیں یونینسٹ پارٹی کی حمایت پر مجبور کر رہا تھا۔ جماعت احمدیہ کے خلاف انہوں نے یہ کثرت مضامین لکھے اور مدودی صاحب سے بھی سلسلہ نزاہ جاری رکھا۔ قیام پاکستان کے بعد دیر تک صحافت سے وابستہ رہے، بالآخر خانہ نشین ہو گئے اور اپنا زیادہ تر وقت علمی اور ادبی سرگرمیوں میں صرف کرنے لگے۔ میں نے کہا، ابو النصر صاحب کا یہ کہنا کہاں تک ٹھیک ہے کہ مراغی انگریزوں کے آدمی ہیں؟ صفحہ 279۔ حالانکہ سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ شیخ مصوف بڑے غیور مسلمان ہیں، مکیش صاحب بھی تو شاہ شہید کی محض اس بنا پر مخالفت کرتے رہے کہ انہوں نے انگریزوں سے ساز باز کر رکھی تھی۔ نمبر ایک، محمد نادر خان شاہ افغانستان۔ مکیش صاحب کا شروع ہی سے یہ دعویٰ تھا کہ شاہ شہید انگریزوں سے ساز باز رکھتے ہیں۔ حضرت علامہ خموشی سے میری بات سن رہے تھے۔ میں نے پھر عرض کیا، عجیب بات ہے کوئی اچھی خبر سن رہے تھے۔ میں نے پھر عرض کیا، عجیب بات ہے کوئی اچھی خبر سننے میں نہیں آتی۔ ادھر ایک سہارا قائم ہوتا ہے، ادھر ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا، یہ بھی ایک دور رہے دور ہے، گزر جائے گا۔ نمبر دو، جس میں باسبب غلامی و محکومی ہر روز ایک نیا فتنہ پیدا ہوتا اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری سیاسی اور مذہبی جد و جہد میں جو عوامل کام کر رہے ہیں، ان کے پیش نظر افراد کی نیتوں کے بارے میں کیا رائے قائم کی جائے۔ ہمارے ذرائع محدود ہیں، خبر رساں ادارے غیروں کے ہاتھ میں ہیں، ہم کیا ہیں، حسن زن سے کام لیں یا سوئے زن سے؟ لیکن مولانا روم کہتے ہیں، اور بف جوائے ان باز عززن اسم، کیا خوب کہتے ہیں، بگزر از زن و گمان ایک بد گمان، ان باز عززن سم ہم بخوان۔ تھوڑی دیر تک ایک عجیب افسردگی سی تاری رہی۔ حضرت علامہ خاموش لیٹے تھے، کبھی کبھی حکے کا کش لگا لیتے یا اپنے مخصوص انداز میں کہتے یا اللہ، اور پھر کسی خیال میں ڈوب جاتے۔ چندے یہی حالت رہی، معلوم ہوتا تھا حضرت علامہ کا اضمحلال بڑھ رہا ہے، حتیٰ کہ بسبب ضیق انہوں نے ایک مرتبہ پہلو میں رکھے ہوئے تکیوں پر سر ٹیک دیا۔ صفحہ نمبر 280، تاکہ دم کشی میں تخفیف ہو۔ مگر پھر جب طبیعت ذرا سنبھل گئی اور حضرت علامہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تو مکیش صاحب نے قوم اور ملت کی بحث چھیڑ دی۔ ان کا ذہن بھی مولانا حسین احمد کے تازہ بیان سے متاثر تھا، وہ شاید آئے ہی اس موضوع پر گفتگو کے لیے تھے۔ مکیش صاحب نے کہا، کیا قوم اور ملت کا وجود الگ الگ ہے؟ حضرت علامہ نے فرمایا، فرض کیجئے قوم کا وجود ملت سے الگ ہے۔ جب بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت ایک قوم یا بحیثیت ایک ملت، ہندوستان کے آئینی ارتقاء میں ہم اپنا مفاد کیوں کر محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ نمبر ایک، با معنی امت۔ مکیش صاحب کہنے لگے، آپ تو قوم کا وجود ہی تسلیم نہیں کرتے، آپ کے نزدیک حقیقی وجود ملت کا ہے۔ ارشاد ابا، میں وطنی قومیت کا وجود تسلیم نہیں کرتا، وطنی قومیت کا تصور اسلام کے خلاف ہے۔ مکیش صاحب نے کہا، اگر یہ صحیح ہے تو اسلام کا بڑا مطالبہ بڑا سخت ہے۔ فرمایا، اس کے سخت ہونے میں کلام نہیں، لیکن اسے کیا کیا جائے کہ اسلام کا مطالبہ بہرحال یہی ہے۔ اس پر مکیش صاحب بولے، اندری صورت دوسری قوموں سے تعاون کیسے ہوگا؟ ارشاد ہوا، ان ہی شرائط پر جو اسلام نے قائم کی ہیں۔ اس سلسلہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، یہی نمونہ خلفاء کے سامنے تھا۔ نمبر ایک، سورہ ممتحنہ میں، اور جیسا کہ راقم الحروف اس سے پہلے عوض کر آیا ہے کہ سر عبد القادر مرحوم نے، صفحہ نمبر 281، اس سلسلہ میں جو اعتراض اٹھایا تھا مولانا ابو الکلام نے اس کا جواب ان الفاظ میں دیا تھا، ہمارے لیے قرآن پاک حجت ہے نہ کہ اس کا ترجمہ اور تفسیر، بہتر ہوگا اس اعتراض کو ذرا واضح طور پر بیان کر دیا جائے۔ یہ 1920 کا ذکر ہے، حبیبیہ حال سے دائیں جانب پہلے کمرے میں ارباب انجمن حمایت اسلام جمع ہے، ان کے سامنے مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا ابو الکلام اور ان کے ہمراہیوں میں سے چند اور حضرات بیٹھے ہیں، حضرت علامہ بھی تشریف فرما ہیں۔ گفتگو کا آغاز مولانا محمد علی کے خطاب سے ہوتا ہے اور وہ جنگ عظیم میں انگریزوں کی عہد شکنی اور خلافت کا ذکر چھیڑتے ہیں اور ترک موالات کی قرارداد پیش کرتے ہیں، مطالبہ یہ ہے کہ کالج حکومت سے قطع تعلق کر لے۔ اس پر سلسلہ بحث شروع ہو جاتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے گاندھی جی کے اشارے سے یا بر بنائے شریعت؟ مولانا محمد علی کہتے ہیں، ہماری شریعت تحریک شریعت پر مبنی ہے اور سورہ ممتحنہ کی آیات سے اس کا جواز پیش کرتے ہیں، لیکن سر عبد القادر کہتے ہیں اہل کتاب سے تو ترک موالات جائز نہیں، انگریز اہل کتاب ہیں۔ مولانا پوچھتے ہیں، یہ اہل کتاب کا استثناء آپ نے کہاں سے اور کیسے پیدا کر لیا؟ سر عبد القادر قرآن مجید کا نسخہ ہاتھ میں لیے بعض آیات کے ترجمے اور حواشی کو اپنی تائید میں پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن مولانا ابو الکلام انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیتے ہیں، ہمارے لیے صرف قرآن پاک حجت ہے، کوئی ترجمہ یا تفسیر یا حاشیہ حجت نہیں ہے، خواہ کسی کا ہو۔ آیات برات زیر بحث آ جاتی ہیں، اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ مشرقین سے موالات جائز نہیں، برس اس کے انگریز عیسائی ہیں اور عیسائی محبت دموت میں بنسبت دوسروں کے مسلمانوں سے اقرب۔ اس پر مولانا محمد علی برا فوختہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں قرآن مجید کے حکام نہایت واضح ہیں، صفحہ نمبر 282، جس طرح سورت ممتحنہ نے موالات اور عدم موالات کا فیصلہ نہایت واضح طور پر کر دیا ہے، بآئینہ سورت توبہ نے صلح و جنگ کا اصول قائم کر دیا ہے، اور وہ اصول یہ ہے، فانا جن ہو لل سلام فا جن ہو، حالانکہ برات کا اعلان مشرقین کے خلاف تھا۔ مولانا کہنے لگے، اگر آپ کا اعتراض یہ ہے کہ ہندو مشرق ہیں اور مشرقین سے موالات جائز نہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عالمگیر ایسے متقی بادشاہ نے ہندوؤں سے جزیہ کیوں لیا؟ سورت ممتحنہ میں جو ازدین آیا ہے تو اس ازدین میں سب ہی شامل ہیں، کسی خاص مذہب اور ملت کی قائد نہیں رہے انگریز، تو یہ قول آپ کے باسبب عیسائیت مسلمانوں سے محبت و مدت میں اقرب ہیں، تو یہ کیسی محبت اور مدت ہے کہ جس کی بنا پر وہ گزشتہ 1.5 صدی سے اسلام اور عالم اسلام کا قلعہ کما کرنے میں مصروف ہیں۔ مولانا نے فرمایا، اقرب مودات کے لیے کسی بہتر حاشیے اور تفسیر کا مطالعہ کیجئے اور قرآن مجید کے ان ارشادات کو بھی یاد رکھیے۔ سورہ المائدہ 51، صفحہ نمبر 283، سہشنبہ 22 فروری، صبح سے کوشش تھی کہ حضرت علامہ کی خدمت میں جلد سے جلد حاضر ہو سکوں، مگر اس کے باوجود جوید منزل پہنچا تو شام ہو رہی تھی۔ حضرت علامہ کی طبیعت ویسے تو بہتر ہے، نیند البتہ کم آتی ہے، फरमाया, कर्शी साहब की राय है कि सर में रोगने लबूब सबा की मालिश होनी चाहिए। जमीयत डॉक्टर जमीयत सिंह कोई मनोम दवा तजवीज़ कर गए हैं। अरशाद हुआ, हकीम नबीना साहब की खिदमत में जल्द अवारस का हाल लिख दिया गया है, खुदा करे इनकी दवाएं जल्द आ जाएं। फरमाया, दमे की तकलीफ़ कुछ बढ़ गई है, मैंने डॉक्टर जमीयत सिंह को बुलवाया था, वो कुछ दवाएं तजवीज़ कर गए हैं, उम्मीद है इनका इस्तेमाल से फ़ायदा होगा। फरमाया, अंसारी मैं मौलाना हुसैन अहमद ने एक तवील मजमून लिखा है जिसमें एक तरह से हमें फिर मनाजरे की दावत दी है। फरमाते हैं, अगर इस्लाम में बनाए मुआशरा फ़र्द का शरफ ज़ात है और मकसद इतिहाद इंसानी, तो कुरान पाक से इसकी नस पेश की जाए। नंबर एक, दिल्ली का सह रोज़ा अखबार कांग्रेसी सियासत का हामी और बड़ी हद तक जमीयतुल्माए हिंद कांग्रेसी का तर्जमान। नंबर दो, लहसा हो तश्कील जदीद हयात इस्लामिया खुतबा शशम बहस रियासत। मैंने कहा, तज्जब है मौलाना महज जिद में आकर इस किस्म की बातें अरशाद फरमा रहे हैं। अरशाद हुआ, अब के नौबत यहाँ तक आन पहुँची है, कौन इन्हीं समझाए। और ये कहते कहते इनका चेहरा मकदर हो गया। सफ़ा नंबर 284, हज़रत अलामा को कांग्रेसी ख्याल उल्मा की सियासी रवश से बड़ा दुख है, और ये भी एक वजह है नींद ना आने की। हज़रत अलामा का मिजाज बड़ा मकदर था, सांस की तकलीफ होने लगी तो उन्होंने मजबूरन तकियों पर सर रख दिया, फिर कुछ देर यूं ही बैठे रहे, फिर ज़रा आराम मिला तो लेट गए। बेचैनी की सी कैफियत थी और जिसे देख देख कर मेरे परेशानी बढ़ रही थी। हज़रत अलामा कभी करवट बदलते, कभी इस हालत में भी फरमाते, आज क्या खबर है, हालात क्या हैं, मुसलमान क्या कर रहे हैं। कभी पूछते, करशी साहब कहाँ हैं, चौधरी साहब कब आएंगे, राजा साहब क्यों नहीं आए। मैं खामोश बैठा मुख्तसरन जवाब देता, 15-20 मिनट के बाद उन्होंने फिर करवट बदली और उठकर बैठने का इरादा जाहिर फरमाया। मैंने बढ़कर सहारा दिया, अली बख्श आ गया था, इसने तकियों पर तकिए रख दिए ताकि हजरत अलामा टेक लगा लें और आसानी से बैठ सके। मैंने अर्ज किया, क्यों ना ज़रा सा अरके गुल गौजबा पी लीजिए। फरमाया, बेहतर है और दो एक घूंट अरक के पिए। अली बख्श ने चिलम बदली और हुक्के की ने हजरत अलामा की तरफ मोड़ दी। उन्होंने दो एक कश लगाए और बड़े अफसोसनाक लहजे में फरमाया, आलम इस्लाम कब से रूबा इनहतात है, ना इलम बाकी रहा ना अमल, ना मदरसों की कील व काल में कुछ रखा है, ना खानकाहों की हाय वहू वाहू में, ना अहले शरीयत में दम है ना अहले तरीकत में। मैंने इस अफसुरदा खातरी को दूर करने के लिए यूं ही अर्ज किया, इसरारे खुदी के दिबाचे में आपने फरमाया है कि हमारा तसव्वुफ कब से वादतुल वजूद पर मुर्तकज है और वादतुल वजूद से हमने कोई सबक सीखा तो करार और तातल और नफी ज़ात का। मैंने अपनी बात ख़त्म नहीं की थी कि अरशाद हुआ, तुम्हारे जहन में कोई बात है, तुम्हारा सवाल क्या है। सफ़ा नंबर 285, मैंने अर्ज़ किया, सवाल यह है कि फना का तसव्वुर कैसा मुश्किल है, इसके बरक्स बका है, बका का अमकान मुश्किल सही कि इसमें लाखों दुश्वारियाँ हैं, लेकिन इसका एक तसव्वुर तो है, इसके मुकाबले में फना है, हस्ती की बजाय नेस्ती का मला जुला मौजूदगी कामला तादीम ज़ात कामला नफ़ी। फना का तसव्वुर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नज़र आता है। फरमाया, बुद्ध मत ने नरवान का तसव्वुर इसी गरज से कायम किया था, इसने सिफर की मदद से फना और अदम तक पहुंचने की कोशिश की। मैंने कहा, लेकिन मुसलमानों ने तो सिफर को भी एक मुसबत मकदार की अलामत ठहराया, क्या इसलिए कि इनकी निगाहें बका पर थीं, इनके नज़दीक फना तसव्वुर मुमकिन ही नहीं था। मैंने ये अर्ज़ किया तो हज़रत अलामा ने करवट बदली और जो मिसाल ओढ़ रखी थी इसका दामन समेटते हुए फरमाया, न्याजी साहब ये सब क्या है, कुछ भी नहीं, ये सब हेच है, اور یہ کہتے کہتے خاموشی اختیار کر لی۔ انہی شاید پھر زعیق کی تکلیف ہو رہی تھی، میں پہلے ہی سے پریشان تھا۔ حضرت علامہ نے یہ الفاظ کہے اور زیق کی تکلیف ہونے لگی تو میری پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں سوچ رہا تھا فلسفہ و حکمت کی گفتگو ہو اور حضرت علامہ فرمائیں یہ سب کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں، حالانکہ فلسفہ اور حکمت کا تو موضوع ہے اور جس پر ان کی گفتگو کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ یوں بھی حضرت علامہ کا ذوق حیات کبھی اتنا مخمل نہیں ہوا کہ انہیں فلسفہ حکمت ہیچ نظر آنے لگے، لہذا انہوں نے جو فرمایا یہ سب کچھ ہیچ ہے تو اس سے ان کا مطلب ہے۔ پھر خیال آیا ممکن ہے ان کا اشارہ کسی خاص حقیقت کی طرف ہو، لہذا دم کشی کی تکلیف دور ہوئی اور حضرت علامہ پھر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کا اشارہ کیا شوپن ہاور کی طرف ہے؟ صفحہ نمبر 286، اس کی یاس اور بے دلی کی طرف کہ زندگی ہیچ ہے، سرکتا سر ہیچ، ارشاد ہوا ہرگز نہیں، زندگی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، لیکن اس کے ساتھ صحت کا ہونا کس قدر ضروری ہے۔ میرا اشارہ نعمت کی طرف نہیں، زوال نعمت کی طرف ہے۔ علم کی لذت بڑی چیز ہے مگر اس میں سے کچھ مزہ ہے تو جب ہی کہ زندگی کے ساتھ صحت ہو، انسان کچھ کہے کچھ کر سکے، یہ نہیں تو کیا ہے؟ زندگی ہیچ، فلسفہ و حکمت ہیچ۔ اب مجھے یہ پریشانی تھی کہ حضرت علامہ کی تسلی خاطر کے لیے کچھ کہوں تو کیا کہوں، میں کہہ بھی سکتا تھا تو کیا، میں خاموش بیٹھا تھا گو بڑا افسردہ خاطر کے حقیقت علامہ نے کہ حضرت علامہ نے جیسے کسی فکر میں مستغرق ہو یا خود ہی فرمایا۔ شوپن ہاور کہتا ہے حقیقت کیا ہے، ایک بے بصر مشیت، لہذا زندگی کے کو معنی ہے، نہ کائنات کا کوئی مقصد، گویا جو کچھ ہے ابس اور اس کا ظہور بھی ابس، مگر شوپن ہاور غلط کہتا ہے۔ شوپن ہاور کو کہنا چاہیے تھا حقیقت متعلقہ غنی ہے، قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کو غنی ان العالمین کہا ہے اور غنی کے معنی ہے وہ ذات جو بے نیاز ہے۔ اب اگر اللہ غنی ان العالمین ہے تو ہم اس سے بے نیاز، تو اس کی شان بے نیازی کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقت متعلقہ ایک بے بصر مشیت ہے، اس لیے کہ یہ مشیت باوجود اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کے بابصر بھی ہو سکتی ہے اور ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، کائنات میں بھی ایک مقصد کار فرما ہے اور زندگی کے بھی کچھ معنی۔ میں نے سلسلہ گفتگو آگے نہیں بڑھایا، میرے لیے یہ امر بڑا تکلیف دہ تھا کہ حضرت علامہ اپنی بیماری، طویل بیماری سے پریشان ہو چکے ہیں اور ان کا جی چاہتا تھا انہیں صحت ہو، وہ کچھ کریں۔ یہ دن بھر فلسفہ و حکمت کی گفتگو، یہ روز و شب مسائل اور سیاست اور معیشت کی بحثیں، یہ عالم اسلام اور مسلمانوں کی زبوں حالی پر تبصرے، یہ سب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ چاہتے ہیں انہیں صحت ہو اور وہ ان پر قلم اٹھائیں اور قوم سے جن مغالطوں میں الجھ گئی ہے ان کو دور کریں۔ صفحہ نمبر 287، بلکہ ہو سکے تو عملاً سیاست میں بھی حصہ لیں۔ علاوہ اس کے کتنی تصنیفات ہیں جن کا نقشہ ان کے ذہن میں قائم ہے۔ نمبر 1، تشکیل جدید فقہ اسلامی، ایک ناملوم پیغمبر کا صحیفہ، مقدمہ قرآن مجید اور سلور اسرافیل وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس خیال سے کہ شاید میرا خاموش رہنا ٹھیک نہ ہو، میں نے عرض کیا آپ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ غنی عین العالمین ہے، انسان کیا سارے عالم سے غنی لیں، وہ ہمارا رب بھی تو ہے، ہم اس کے فضل کی امید بھی تو رکھ سکتے ہیں۔ ارشاد ہوا کیوں نہیں، وہ بڑا فضل کرنے والا ہے، دنیا جہاں اس کے فضل سے قائم ہے، ہم اس کی شان ربوبیت سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن وہ بے نیازی برتے تو کیا ہم کر سکتے ہیں، وہ مالک و مختار ہے، ہم عاجز و بے بس۔ اور یہ کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا آپ کا ارشاد بجا ہے مگر یہ اس کی شان بے نیازی ہی تو ہے کہ انسان پر بڑے بڑے حوال گزر جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا ان کے بارے میں کیا کہا جائے۔ آزمائش یا بے نیازی یا کیا؟ آپ نے خود بھی تو فرمایا ہے گو کسی اور خیال کے متحد بسے ہم چو شبیروں درخت کو نشست۔ نمبر ایک، پیام مشرق میں نامہ عالمگیر با پسر خود کے با مرگ پدر دوامی کرد۔ اور مرزا غالب کہتے ہیں بزم تیرا شمع و گل خست کی بو تراب ساز تیرا زیرو بم واقعہ کربلا۔ فرمایا مرزا صاحب نے اور کیا کہا ہے۔ صفحہ نمبر 288، میری زبان پر بے اختیار یہ شعر آ گئے، تو نالا از خلا خار ونگری کے سپہر کلیم را با لباس شبان بغر دانند یزید را با بسات خلیفہ بشانند سر حسین علی بر سنا بغر داند۔ ارشاد ہوا یہی تو اس کی شان بے نیازی ہے اور یہی مرحلہ ہے ایمان کا، لیکن اس حقیقت کو کچھ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کا ان مراحل سے گزر ہو۔ ان میں جو بھی مشکل ہے ہمارے لیے ہے، اس ان کے لیے نہیں جو ان سے گزرے ہیں۔ البتہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رب العالمین ہے وہاں اپنے بندوں پر غالب اور قہار بھی۔ نمبر دو، ہو القہر فوق العبادہ الانام 18-21، اس سے اپنے بندوں پر ہر طرح سے غلبہ حاصل ہے، وہی ان کا محافظ ہے۔ قہر کے اصل معنوں نہ کہ ان معنوں جو میں نے اردو میں رائج ہیں۔ چند منٹ خاموشی رہی، حضرت علامہ خاموش لیٹے نامعلوم کیا سوچ رہے تھے کہ پاس کے کمرے سے بانو آئی اور حضرت علامہ سے لپڑ گئی، کہنے لگی ابا جی آج نیازی صاحب ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ نمبر تین، حضرت علامہ کی صاحبزادی، حضرت علامہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا تمہیں بانو کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ میں نے عرض کیا جیسے آپ کا ارشاد ہو، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے کھانا کھانے کے کمرے میں چلا گیا جہاں جوید ان کی گورنس اور میم شین منتظر تھے۔ کھانا کھایا اور چند منٹ بیٹھ کر پھر حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت علامہ بھی کھانا تناول فرما چکے تھے۔ علی بخش نے چلم بدل کر حقہ سامنے رکھا تو فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، کیا مضمون ضرور ہونا چاہیے؟